بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصر الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرحه الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. لكن شو اسمه؟ لكن نائب بوينتس الدرس كأغاز كرتن بورت ملك سو جوان 154. إمام البربهاري رحمه الله فرماته: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين. إمام سفر ماته: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك، ولقر آب حق بر وأهل السنة كطريقة بر استقامة چاہته جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، فاحذر الكلام بس خبردار ہو جاؤ کلام سے، واصحاب الكلام اور اصحاب کلام سے، والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين اور جدال والجھگڑے سے، مراء سے قياس اور دین میں مناظرہ کرنے سے، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب. بس تمہارا ان سے سننا اگرچہ ان کی باتوں کو قبول آپ نہیں بھی کرتے، یقدح الشک فی القلب، تو دل میں شک کو پیدا کر دیتے، دل میں شک کو ڈال دیتا ہے. وکفا بہ قبولا، اور اسے قبول کرنے کے لیے یہی کافی ہے. فتہلکوا، پھر تم ہلاک ہو جاؤ. وما كانت زندقۃ قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس. اور کبھی بھی کوئی زندقت نہیں ہوئی، اور نہ ہی بدعت، اور نہ ہی ہوا اور خواہشات نفس، اور نہ ہی کوئی گمراہی مگر کلام سے، جدال مراء اور قیاس سے. وہی ابواب البدعة والشکوک والزندقة، اور یہی بدعت، شکوک اور زقت اور زندقت کے دروازے ہیں. پچھلے چند دروس میں ہم نے بدعت اور بدعت کے تعلق سے چند اہم اصول امام بہر رحمہ اللہ اس پیاری کتاب میں دیکھے ہیں. آج کی نشست میں حق پر استقامت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ دیکھیں، اب استقامت کو دیکھ لینا یا حق کو دیکھ لینا اور سمجھ لینا ایک بات ہے، اس پر استقامت حاصل کرنا، مداومت کرنا، یہ دوسری بات ہے. بعض حق کو تو سمجھ لیتے ہیں لیکن ٹک نہیں پاتے، وہ پھسل ہی جاتے ہیں، پھر حق سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. حق پر قائم رہنے کی اور استقامت کے بھی چند اصول ہیں. ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے کہ حق تک کیسے پہنچا جائے، یہ تو ہم جان چکے ہیں. بدعت سے ہم نے دور اختیار کرنی، بدعت کے راستے سے ہم نے دور اختیار کرنی ہے. اب اس درس میں اور اگلے چند ایک دو پوائنٹ میں امام صاحب رحمہ اللہ حق پر استقامت کے تعلق چند اہم باتیں فرما رہے ہیں. سب سے پہلی بات جو یہاں پر امام صاحب نے فرمائی ہے، چند اہم چیزیں جن سے بچ کر رہنا ہے، خبردار رہنا ہے، یعنی ان کے قریب تک نہیں جانا ہے. الکلام، اصحاب الکلام، یہ کلام کیا ہے، اصحاب الکلام کون ہوتے ہیں، یہ مصیبت کیوں امت میں پیدا ہوئی ہے اور کب ہوئی ہے، جدال جھگڑے دین میں کرنا، قیاس مناظرے کرنا، اور کسی کو ہنانے کے لیے یا کسی کو نیچا کرنے کے لیے یا سبقت لے جانے کے لیے دین میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ راہ راست ہٹا کر رکھ دیتی ہیں. اور پیاری بات یہ فرمائیے امام صاحب نے رحمہ اللہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم صرف مناظرہ کرتے ہیں یا چند باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں تک دوسروں کو سمجھ آ جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنے منہج پر قائم رہیں گے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی بات سننا ہی کافی ہے. اہل کلام اور اہل بدعت کے پاس اتنی شبہات ہیں کہ ہلا کر رکھ دیتے ہیں، اور کئی مثالیں ہیں اس بہترین زمانے سے لے کر آج تک جن لوگوں نے راستہ اختیار کیا، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، بلکہ اہل بدعت کے سرداروں میں سے ان کا شمار ہوا، نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ان کے پاس سنتے بھی نہیں ہیں، یعنی قبول نہیں کرتے باطل کو، لیکن شک تو پیدا دل میں ہو سکتا ہے، اور جب شک پیدا ہو سکتا ہے آپ کے اپنے منہج پر ایک مرتبہ، تو شیطان اپنا کام کر لیتا ہے. پھر ایک شک کی وجہ سے 10 شکوک و شبہات اور پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ شخص انہی شکوک و شبہات کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، نعوذ باللہ. پھر زندقت ہے، یعنی کوئی شخص بے دین کیوں ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مرتد ہو چکے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بدعت پہ جا کے ان کا شمار ہوا ہے، جبکہ پہلے ٹھیک تھے، راہ راست پر تھے. خواہشات نفس کی پیروی کیا ہوتی ہے اور کیوں لوگ پیروی کرتے ہیں؟ گمراہی کے کون سے دروازے اور لوگ گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان چند اہم باتوں کے تعلق سے آئیے دیکھتے فضل شیخ العلامہ صاحب مزن فضل حفظ اللہ کیا فرماتے. پہلے جملے کے تعلق سے، وَإِذَا أَرَدْتَ الْإِسْتِقَامَةَ عَلَى الْحَقِّ وَطَرِيقِ أَهْلِ السُّنَّةِ قَبْلَكَ فَاحْذَرِ الْكَلَامَ وَأَصْحَابَ الْكَلَامِ. فضل الشیخ العلامہ صاحب فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، من فتن اہل الضلال، اہل ضلال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے، انہم جلبوا علم الکلام والجدل وعلم المنطقی، کہ اہل فتنہ جو ہے اہل ضلال، اہل گمراہی کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے علم الکلام، جدل جھگڑے کو، علم المنطق کو جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، وجعلوه الأدلة والبراهين، اور ان کو دلائل اور براہین کا مقام دے دیا، التي يعتمدون عليها في عقيدتهم، جن پر اعتماد کرتے اپنے عقیدے میں، وتركوا الكتاب والسنة، والكتاب والسنة کو چھوڑ دیا، لأنهما لا تفيدان اليقين عندهم، کیونکہ کتاب اور سنت ان کے نزدیک علم یقین کا فائدہ نہیں پہنچاتی. ان کے نزدیک علم الیقین کیا ہے؟ یقین کس چیز میں ہے؟ علم کلام المنطق میں. لوجک جو کہتا ہے وہ یقینی بات ہے، عقل پرستی یہی تو ہوتی ہے، اور کیا ہے؟ عقل نہیں مانتی، تو عقل کو پہلے ماننا پڑے گا، اور عقل کے اصولوں کے مطابق ماننا پڑے گا، علم الکلام علم منطق کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، جو یقینی باتیں ہوتی ہیں. باقی قرآن اور سنت صرف سپورٹیو چیزیں ہیں، ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اساس اور اصول نہیں ہے، نعوذ باللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، وأدلة المنطق وعلم الكلام عندهم أدلة يقينية وبراهين قطعية، اور یعنی کتاب اور سنت تو علم یقین کا فائدہ نہیں پہنچاتے ان کے نزدیک، تو علم یقین کہاں سے ملتا ہے، دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ فرماتے ہیں، وأدلة المنطق وعلم الكلام عندهم أدلة يقينية وبراهين قطعية، اور ان کے ہاں منطق اور علم کلام کی جو دلائل ہیں یہ یقینی دلائل ہیں اور برہین قطعیاں ہیں، نعوذ باللہ. فبذلك دخل الشر على المسلمين عن طريق علماء الكلام والجدل والمنطق، اور اسی طریقے سے مسلمانوں پر یہ شر داخل ہوا علماء کلام اور جدل ومنطق کے طریقے سے. الذين يعتمدون على قواعد المنطق وعلم الكلام، جو اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں علم المنطق وعلم الكلام کی بنیاد اور اصولوں پر، ويجعلون براهين وادله، اور انہیں براهين اور ادله بنا دیتے ہیں، ولا يعتمدون على كتابي والسنة، وكتاب السنة في الاعتماد نهي ركته، لأن كتاب السنة بزعمهم لا يفيدان اليقين، كونك ممكن داوى يهك القرآن والسنة جهه وعلم يقين كفادة نهيدته. وأما هذه القواعد فهي تفيد اليقين عندهم ويسمونها البراهين، لكن يجو قاعده علم منطق علم كلامك يمكن نزيك علم يقين كفادة ديته اور انكو براهين كنام دي جاتاه. في الأقل جملة والجدال والمراء والقياس ومناظرة في الدين شخص فرماته شخص حفظه الله، أمور الدين لا يجوز أن تجعل محلا للأخذ والرد والجدال وحرية الرأي كما يقولون. دين كما معاملات جو هين جائز نہیں ہے کہ ان کو ایسا بنایا جائے کہ ان میں جھگڑا کیا جائے، جدال کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ یہ ہر انسان کے اپنی رائے کی آزادی ہے، دین میں کوئی بھی اپنی رائے دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، حق سب کو واضح ہو جائے گا. اور جیسے کہ عام معاملات میں کسی بھی انسان کا حق ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، تو دین امور میں کوئی بھی شخص رائے کا اظہار کر سکتا ہے، اور اس میں پھر کوئی جدال اور مناظر بھی کیا جا سکتا ہے. شیخ فرماتے ہیں امور دین میں یہ معاملات جائز نہیں اس طریقے سے کرنا. اور لین دین کا معاملہ تمہاری بات بھی صحیح ہو سکتی ہے، میری بات بھی تم مان لو، چلو تمہارا کچھ میں دیکھ لیتا ہوں، تم کچھ میری بات کو سن لو اور دیکھ لو، دین میں یہ معاملہ ایسا نہیں ہوتا. کما یقولون جیسے کہ وہ کہتے ہیں وان تخضع للصحف والجرائد وتلق بها الالسنه، اور انہیں میگزین میں اور جو نیوز پیپرز ہیں ان میں ان کو بیان کیا جائے اور پھر مناظرہ کیے جائیں اور باتیں کی جائیں اور زبان درازی کی جائے دین کے معاملات میں، یہ بالکل جائز نہیں ہے. لأن امور الدین تحترم، کیونکہ دین کے امور کا احترام کیا جاتا ہے. ويقتصر فيه على ما دل عليه الكتاب والسنة، اور اقتصار کیا جاتا ہے جس پر دلالت کرتے کتاب اور سنت. ولا يصور فيها جدال ابدا، اور میں کوئی بھی جھگڑا نہیں کیا جاتا کسی صورت میں. هذه هي القاعدة والمنهج السليم، یہی قاعدہ اور منہج سلیم ہے. اسے انڈر لائن کریں کہ دینی امور میں یا دینی امور کے معاملات کا احترام کیا جاتا ہے اور اقتصار کیا جاتا ہے کتاب اور سنت کی دلالت پر، اور اس میں کسی صورت میں بھی جھگڑا جائز نہیں ہے. یہی قاعدہ ہے اور منہج ہے جو صحیح اور سیدھا ہے. وهذا مقتضى الإيمان بالله ورسوله، یہی مقتضى ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا ہے. قال جل وعلا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرق تقلبهم في البلاد. ما يجادل في آيات الله، الله تعالى كآيات من جدال نہیں کرتے إلا مگر الذين كفروا، جنہوں نے كفر کیا، نعوذ بالله، فلا يغرق، بس آپ ان کے دھوکے میں نہ آئے، تقلبهم في البلاد، ان کا آنا جانا شہروں میں، ان کو سکون سے رہنا شہروں میں، آنا جانا ان کا اثر رسوخ جو نظر آتا ہے، ان کے دھوکے میں نہ آئے. الى آخر آیہ سورۃ غافر آیت نمبر 4. تو یہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں، ان میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ اہل کفر کا طریقہ ہے. ان کو سکون سے رہنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ حق پر ہے یا خیر پر ہے، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، الذين يجادلون في القرآن هل هو كلام الله او كلام البشر، هل يفيد اليقين او لا يفيد اليقين او الى آخره، هذا من الجدال بآيات الله عز وجل. شیخ صاحب مثال فرما رہے، وہ جو یہ جھگڑا کرتے ہیں کہ کیا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے یا بشر کا کلام ہے، یا قرآن مجید کا یقین یا قرآن مجید سے یقین کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا اس طریقے سے اور بات قرآن کے تعلق سے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جدار و جھگڑے میں سے ہے. یعنی کأنہم لا یثقون فی آیات اللہ فیجادلون فیہا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے ان میں جھگڑا کرتے ہیں. او احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم المعصوم، یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تعلق جھگڑا کرتے ہیں جو معصوم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. الذی لا ینطق عن الہوا، جو اپنے تئیں کوئی بھی اپنی خواہش کے مطابق کوئی بھی بات نہیں فرماتے. شیخ صاحب فرماتے، کأنہ محل شک و اخذ و رد، یوں لگتا ہے ان لوگوں سے کہ قرآن مجید کی آیتیں جو ہیں اور احادیث کی حقیقت جو ہے ان کے نزدیک محل شک یعنی شک کیا جا سکتا ہے، اس لیے جھگڑا کیا جا سکتا ہے، اسے جھگڑا کرتے ہیں کیونکہ شک پیدا ہوتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، قرآن کی اس آیت میں دلالت میں ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے، یہ حدیث جو ہے صریح و صحیح ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی ہے، اور سچ یہ ہے کہ ان کے کوئی جب یہ معاملہ کسی چیز میں شک پیدا ہو جاتا ہے اس کی حقیقت میں پھر بڑا شک ہو جاتا ہے، پھر اس کی وجود میں بھی شک پڑ جاتا ہے اور حقیقت میں پھر اس کا کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے، اور یہی طریقہ ان لوگوں کا. شیخ صفر ان محل شک و اخذ و رد و امور الدین ليس في مناظرة بل هي امور ثابتة يسلم لها، اور حق بات یہ ہے کہ دین معاملات میں دین کے امور میں ان میں کوئی مناظرہ یا جدال جھگڑے کے محل نہیں ہے، بل امور ثابتة يسلم لها، بلکہ یہ ثابت امور ثابت شدہ امور ہیں جن کی تسلیم منع سے تسلیم کی جاتی ہے کیا جاتا ہے اور کوئی اور راستہ نہیں، وليس فيها شك حتى تطرح للبحث كما يقولون، اور ان میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ان پہ کوئی جھگڑا کیا جائے یا کوئی نظر ثانی کی بات کی جائے یا سب باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، کوئی اپنے ظاہر رائے بھی کر سکے ان میں، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بحث و بحث کیا جا سکتا ہے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ قرآن مجید یقین علم رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، یا حدیث یقین علم ہے یا نہیں ہے، اور اس پہ جو جھگڑے ہوتے ہیں جدال ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہے. قول امام بربارك يقول فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب، يعني اگرچہ آپ ان سے جدال مناظرہ جھگڑا کرتے ہوئے ان کی بات کو مانتے نہیں ہیں لیکن آپ اپنے دل کو شک سے بھی نہیں بچا سکتے، شک تو کہیں پہ پیدا ہو سکتا ہے. شیخ صفر شیخ صاحب حفظہ اللہ یعنی استماعك الى الجدال في امور الدين من هؤلاء ولم تصدقهم يؤثر في قلبك، يعني تمہارا سننا ان لوگوں سے جو جھگڑے کرتے ہیں دینی معاملات میں اگرچہ تم ان کی بات کو قبول نہیں کرتے، مانتے بھی نہیں ہو، تصدیق نہیں کرتے ہو، يؤثر في قلبك تمہارے دل میں تو اثر پیدا کر ہی دیتے ہیں. وتتهاون فيها في المستقبل اور مستقبل میں تهاون سے کام آپ لے لیتے ہیں، لانه اذا كثر الامساس قل الاحساس كما يقولون، اسے انڈر لائن کریں، اذا كثر الامساس قل الاحساس، کیا مطلب ہے؟ آپ جس چیز کو زیادہ چھوتے ہیں اس کا احساس باقی نہیں رہتا، جس زیادہ چھیڑتے ہیں بغیر وجہ کے پھر اس کے قدر و قیمت میں بھی وہ وقت نہیں ہو جاتی اور کمی پیدا ہوئی جاتی ہے. قبل ان تظهر هذا، پھر مثال دیتے ہیں شیخ صاحب، بڑی پیاری بات ہے، فرماتے ہیں قبل ان تظهر هذه الفضائيات وما يدور فيها من الجدال في الدين والعقيده كان المسلمون في هذه البلاد على عقيدة سليمة. ان سیٹل چینل سے پہلے، ان کی وجود سے پہلے، اور جو ان میں جدال دین میں اور جھگڑے دکھائے جاتے اور عقیدے کے اس امور میں جھگڑے دکھائے جاتے ہیں، كان المسلمون في هذه البلاد على عقیدة سليمة، مسلمان اس ملک میں، سعودی عرب کی بات فرما رہے ہیں شیخ صاحب، کہ صحیح عقیدہ پر تھے، جو صحیح اور سیدھا عقیدہ، بھلے سے شکوک ولا اوہام، اور ان کے پاس کوئی شک یا کوئی وہم باقی نہیں تھا، ولا احد يتجرأ منه يتكلم في مسائل من مسائل الدين، اور کوئی بھی جرت نہیں کرتا تھا کہ دینی مسئلے میں کوئی شخص بات کر سکے، بل يرجعون فيها الى علمائهم، بلکہ دینی معاملات دینی مسائل کو لے کر علماء کی طرف رجوع کرتے تھے. اما الان فصارت امور الدين محل الجدال والاخذ والرد، لكن اب یہ دیکھا گیا ہے کہ دینی امور جو ہیں وہ جھگڑ و جدال ان میں کیا جاتا ہے اور ان میں اخذ و رد یعنی صحیح اور غلط کی باتیں کی جاتی ہیں، کوئی بھی بات اس میں کر سکتے، وحرية الرأي كما يقولون، اور عبد الرأي کی آزادی کبھی محل دینی امور ہو چکے ہیں جیسا کہ جو لوگ کہتے ہیں. بسبب هذه الفضائيات الخبيثة، ان سیٹلائٹ چینل خبیث چینل کی وجہ سے، فالامر خطیر جدا، معاملہ بہت ہی خطرناک ہے. یقول قائلهم، ان میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے، هذه المسألة فيها خلاف والعلماء يكتمون هذا عنا، اس مسئلے میں تو اختلاف ہے اور علماء ہم سے چھپاتے ہیں، اور بڑے چینلز پہ آ جاتے ہیں سیٹلائٹ چینلز پہ، اس میں پھر ڈبیٹ ہوتی ہے، یہ دیکھو یہ مسئلہ جو ہے یہ اختلافی مسئلہ، علماء کے اس میں اختلاف ہے، پھر دونوں فریقین اپنے اپنے اختلاف کو ظاہر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور علماء کے سارے قول بیان کرتے ہیں، اور پھر پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے، علماء بھی، جاہل بھی، طلاب علم بھی، سب سن رہے ہوتے ہیں. آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جاہل کیا وہی سمجھتے ہیں مسائل سے جو کہ عالم سمجھ رہا ہے؟ کیا جو اختلاف مسائل ہیں وہ عوام میں بیان کیے جاتے ہیں یا علماء کے بیچ میں یا طلاب علم میں ڈسکس ہوتے ہیں مسائل؟ سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، يقول قائلهم هذه مسألة فيها خلاف والعلماء يكتبون هذا عنا فهذا يقدح في نفوس الناس. تو اب لوگوں میں یہ ان کے نفس پہ گراہ گزرتا ہے، اس میں قدح پیدا ہو جاتا ہے. العلماء يعلمون الخلاف، علماء تو اختلاف اچھی طرح جانتے ہیں، ولكن لا يبينونه للناس، لیکن عام لوگوں میں اسے بیان نہیں کرتے. يبينونه فيما بينهم، علماء تو آپس میں ان کو بیان کرتے اور ڈسکس کرتے ہیں مسائل کو. ويبحثون فيما بینہم، اور اگر کوئی بحث بھی کرتے ہیں، محاسب کرتے ہیں، تو اپنے بیچ میں کرتے ہیں علماء جو ہیں. کیوں؟ لأنهم اہل لذلک، کیونکہ وہ اہل ہیں اس کے لیے. اما انہم یذکرونہ للناس وعلی المنابر وفی الاذاعۃ، لیکن ان مسائل کو لوگوں کو میں عام کرنا اور منابر پہ، ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبے کے دوران یا نیوز چینلز میں یا اپنا ریڈیو کے ذریعے، يقولون مسألة فيها خلاف وفيها أقوال، كما مثلا میں اختلاف بہت سارے اقوال ہیں، هذا فيه تشكيك في الدين فلا يجوز. تو اس سے دین میں تشکیق پیدا ہو جاتی ہے اور یہ جائز نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں بہت سارے بسا اوقات کسی ایک مسئلے کو لے کر ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے، اس میں ہر طریقے، کوئی رافضی بھی بیٹھا ہے، دیوبندی بھی بیٹھا ہے، بریلوی بھی ہے، اس میں مختلف قسم مسئلہ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک مسئلہ کے لے کے جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو حق جانتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ حق کیا ہے، اس لیے چلو سن لیتے ہیں. سنتے سنتے پتہ چلتا ہے کہ نئی بات آ گئی ہے، وہ دل میں بیٹھ گئی ہے. میرے ایک شک اور شبہ دل میں بیٹھ گئی، اس کو نکالنے کے لیے جو جد و جہد کی جاتی ہے، اب سوچ بھی نہیں سکتے. پھر ہمارے پاس یا عوام کے پاس دیکھنے ہے کیا، کیا ان کی اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ جب آپ کی بنیاد ہی کمزور ہے، آپ کے پاس عقیدے کے اصول ہی کمزور ہیں، اور پھر آپ جدال اور جھگڑے سنتے ہیں یا کرتے ہیں کسی سے، کئی سے لوگ چھوٹے مسئلے سے ہی جھگڑ پڑتے ہیں، الجھ پڑتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں، بات یہاں تک پہنچی ہے، وہ بات کی کیوں نہیں تم نے، تو شروع سے بات کی کیوں؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات کہاں تک جا سکتی ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، تو کیوں بات چھیڑتے ہو؟ نہیں ہم نے کہا تو ہم حق بات پہنچا دیں. بے حق بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، دیکھا جاتے آپ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ ایک عامی شخص ہے، اس کا دعوت کا الگ طریقہ ہے، ایک طالب علم اس کا الگ ہے، ایک بدعت میں گلا سڑا انسان، اس کے آپ کیا جدال کریں گے، وہ کیا بحث مباحثہ کریں گے اسے؟ آپ اسے تو آپ اپنی جان بچائیں بھائی. ایک شخص ہے جو شکوک اور شبہات سے خود بھرا ہوا ہے، آپ ایک دلیل پیش کرتے ہیں، وہ 10 شبہات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، دلیل کو پس پشت اس نے ڈالا ہوا ہے، اسے کیا پتہ قرآن سنت کی، کیونکہ اس کے نزدیک قرآن سنت کی دلیل جو ہے یقینی دلیل ہے ہی نہیں. اب اس چکر میں پڑھا کہ آپ کے دل میں شک اور شبہ ڈال دے کہ جس پر تم بھروسہ رکھتے ہو قرآن اور سنت، اس کی حیثیت کیا ہے؟ آپ اس پر عقیدے کے اساس بنا نہیں سکتے، کیونکہ اس میں ایک معنی سے زیادہ معنی نکلتا ہے، تو یہ معنی کیوں لیتے ہو؟ چھوٹے سے مثال، ایک شخص نے کہا جو کفر ہے نا، کفر کا لفظ قرآن مجید میں لازمی، اسے کفر لازم نہیں آتا، اس لیے جہاں جہاں پر کفر کا لفظ ہے اس پر کفر لازم نہیں آتا، تو یہود و نصارہ کو کافر کہا گیا تھا، تو اسے لگتا اس میں کفر لازم نہیں آتا. یہود و نصارہ کافر نہیں تو پھر کافر کون ہے بھیا؟ کہتے کفر اصغر بھی تو ہوتا ہے. اب کفر اصغر جانتے ہو کیا ہوتا ہے، اور کب کفر اصغر ہوتا ہے، کب کفر اکبر ہوتا ہے؟ جب یہاں تک تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہر کفر کفر نہیں ہوتا ہے، تو یہ تم نے کس نے کہا ہے کہ یہود و نصارہ بھی کافر نہیں ہے، بلکہ ان کو کفر کفر اصغر ہے. سبحان اللہ. پھر ابو جہل ابو لہب کفر کون سا ہے، یہ بھی جاننا پڑے گا نا. جب یہود و نصارہ کا کفر اصغر ہو گیا، تو پھر کفر اکبر والے کون بچے ہیں؟ کیونکہ اس کے نزدیک جو اللہ کے بیٹے کی عبادت کرتا ہے اس کا کفر اصغر ہے، تو پھر جو کسی ولی کی عبادت کرتے اس کا کفر کون سا ہے؟ پھر یہ لات اور عزی کو کیا تھا، اللہ کے اولیات ہے کہ نہیں؟ پھر ان کی عبادت کرنا کون سا کفر ٹھہرا اس شخص کے نزدیک؟ میرے بھائی ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں. آپ پہلے ایمان کی تعریف جان لو، ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کے ارکان جان لو، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے ضد میں کفر جو ہے اس کی تعریف دیکھو کیا ہے، پھر کفر کی قسمیں دیکھو کون سی ہے، پھر آپ جب ایمان کفر کی بات کرتے ہو پھر آپ بات کرو، پہلے اصول علم تو حاصل کرو نا. الغرض ان معاملات میں اگر بات کرنی ہے تو علم کی روشنی میں کرنی ہے، اور علم کیا ہے؟ قرآن اور سنت، اور یہی اساس ہے پورے دین کے. اپنے عقیدے کے بات کرنی ہے، اپنے عبادت کی کوئی بات کرنی ہے، معاملات کی بات کرنی ہے، اخلاق کی بات کرنی ہے، منہج کی بات کرنی ہے، طریقے کی بات کرنی ہے، یہی اساس ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ ہم دعا مانگیں تو رب سے کیا دعا مانگیں؟ سب سے بڑی دعا کون سی مانگیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. چھوڑ دیا پھر جا کے ڈھونڈو کون سا راستہ ہے، یا فوراً بیان کیا کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، جس اللہ نے فرمایا ہے. اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا قرآن مجید میں کہ کون ہے. انبیاء کے راستے میں سب سے زیادہ کون چلنے والے ہیں؟ انبیاء کے صحابہ. اور سب انبیاء میں سے سب سے بڑے صحابہ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، سید مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام. ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ان کے راستے کی اتباع کرو. کس چیز میں؟ صرف عقیدہ کو لے باقی چھوڑ دیں، عبادات معاملات مرضی سے کریں، یا ہر معاملے میں یہی مسلک ہے صراط الذین انعمت علیہم؟ اور آگے کیا ہے؟ جو بھی بڑے گمراہی کے راستے ان سے بچنا کریں، غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. ہر نماز میں ہم کیوں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں؟ ان بدمناہی سے بچنے کے لیے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. پھر آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وما كانت زندقۃ قط ولا بدعۃ ولا هوا ولا ضلالۃ الا من الكلام والجدال والراء والقياس. یہ جو معاملہ ہے جدال، مناظرے کا اور قیاس رائے کا اور جھگڑے کا دین میں، ان کی وجہ سے جو بھی بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں، جو باطل مناہج کے اساس سمجھے جاتے ہیں، یہی سے پیدا ہوئے ہیں. زندقت بے دینی ہے، بدعت ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا بغیر دلیل کے، خواہش نفس اور گمراہی کے جو مختلف راستے ہیں، یہ کہاں سے نکلے ہیں؟ علم الکلام، جدال، جھگڑے، مراء اور قیاس، قیاس رائے جو ہے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انه يفتح المجال للناس للجدل في امور الدين، کیونکہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دروازہ کھول دیتے لوگوں کے لیے دین میں جھگڑا کرنے کے لیے، ان سے دروازے کھلتے ہیں. اچھا، علم الکلام یہ خاص علم ہے، یہ تھوڑا وضاحت کر دو. بعض ساتھی شاید پہلی دفعہ سن رہے ہیں، نئے ساتھی ہیں. اس علم کا وجود نہیں تھا بہترین زمانوں، یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں اور تابعین کے ابتدائی زمانے میں. عقل پرست لوگ موجود تھے جو یونانی فلسفے سے کافی متاثر تھے، اور اس زمانے میں ان کی کتابیں بھی، ان کے ترجمے بھی کیے جاتے تھے عربی میں، کیونکہ کئی لوگ مسلمان ہوئے تھے اور اسلام الحمدللہ پھیل چکا تھا، یورپ تک پھیلا تھا، تو وہاں پر یونانی فلسفے کی جو فلسفہ اس کو بھی ترجمہ کیا گیا، یا وہاں سے جو لوگ تھے جو مسلمان، تو یہ فکر لے کے آئے. تو بعض انہی مسلمانوں میں سے ان کو یہ چیز اچھی لگی، وہ دین کو بچانے کے چکر میں پڑے کہ دین کو ہم نے بچانا ہے، اور اہل بدعت اور ضلال جو ہے، اہل کفر سے ہم نے جو ہے ان کا سامنا کرنا ہے. قرآن سنت کافی نہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے، اس لیے ہمیں ان کے طریقے سے ان کو سمجھانا پڑے گا. ہمیں ان کا جو طریقہ تھا، جدال کا طریقہ تھا، مناظرے کا طریقہ تھا، اور ان کا طریقہ جو تھا عقل کو آگے کرنے کا طریقہ تھا، کہ عقل کی بات آپ کرتے ہیں، منطق لوجک کی بات کرتے ہیں، ہم تمہیں لوجک سے سمجھائیں گے. اچھا، جب لوجک کی بات کی ہے اور عقل کی بات کی ہے، تو ان کے نزدیک آہستہ آہستہ یہی اساس بنتا گیا، اور قرآن و سنت میں انہوں نے نئے اصول گھڑے. کہ مثال کے طور پر کہ حدیث احاد جو ہے، حدیث احاد یا جو متواتر حدیث نہیں ہے، ہم عقیدے میں اس کو نہیں لیتے، اگر صحیح حدیث سے کیوں نہ ہو، ہم سند نہیں دیکھیں گے، ہم اس کے یہ نہیں دیکھیں کہ بخاری کی ہے یا متفق علیہ حدیث ہے یا مسلم سے مسلم کی حدیث ہے. حدیث کی صحت کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے، اصل بات ہے متواتر ہے یا متواتر نہیں ہے. اگر تواتر سے حدیث پہنچی ہے اور کوئی عقیدے کا مسئلہ اس میں بیان، تو ہم لیں گے. اگر حدیث سے جو ہے متواتر نہیں، احاد حدیث ہے، اور عقیدے کے اس میں کوئی ہمیں خبر ہے یا کوئی حکم ہے، تو ہم وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ عقل نہیں مانتی. اچھا، عقل کیوں نہیں مانتی؟ عقل اس لیے نہیں مانتی، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اس مسئلے کو یوں بیان کرنا، تو پھر جیسے قرآن مجید تواتر سے ملا ہے اور کچھ احادیث متواتر بھی موجود ہیں، تو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے یوں کیوں نہیں بیان فرمایا؟ تمہاری مرضی ہے یا رب کی مرضی ہے بھائی؟ اصل بات کیا ہے؟ تو آزمائش کی چیز میں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے کہ کیونکہ حدیث احاد ہے تو عقیدے کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخر پہ، ہم جیسے اللہ تعالیٰ شاہ نشان ہے، یہ حدیثوں کے نزدیک کیا ہے؟ متواتر ہے، حدیث احاد ہے. حوض کے احادیث جو ہیں، حوض کوثر کے احادیث، مختلف اس طریقے سے جو احادیث آئی ہیں، وہ سب کہتے ہیں یہ احاد احادیث ہیں، اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں رکھتے. جب کثرت سے باتیں ہونا شروع ہوئی اس معاملے میں، اور کلام جس میں فائدہ کم تھا اور باتیں بہت زیادہ، تو اس کو کیا کہا گیا؟ علم الکلام. اس کی اساس عقل پرستی ہے اور منطق ہے، اس کو آگے کیا جاتا ہے. ابتدا تو یہ تھی ہم نے دین کو بچانا ہے، انتہا کہاں پر پہنچی؟ خود دین کو دشمن بن بیٹھے، جانتے ہوئے انجانے میں. یہ طریقہ تھا معتزلہ کا، معتزلہ نے یہی راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ کہہ بیٹھے کہ قرآن اللہ کی پاک کلام ہے ہی نہیں، ہو نہیں سکتی، یہ مخلوق ہے نعوذ باللہ. کہاں سے پھر قرآن سے جو بھی آیاتوں کے سامنے آئی، ان ھذا الا قول البشر، تو بشر کا قول ہے، جس میں ان آیات میں جس میں کہیں پر بشر کا ذکر ہوگا، دیکھیں اللہ نے خود فرمایا تو اللہ کا کلام نہیں ہے تو بشر کا کلام ہے، اور اس کو پھر اساس بنایا. اور جو واضح آیات ہیں، محکم آیات، جو ان کو چھوڑ دیا اور متشابہ کو لے کر آگے چلے گئے، اور کہا کہ دیکھیں اسی طریقے سے اللہ کے صفات کا انکار کرنا، اور آہستہ آہستہ یہ کہنا کہ اس میں تشبیہ لازم آتی ہے، اگرچہ واضح اللہ نے فرمایا ہے لے سکے مثل ہی شہی وہ سمیع البصیر، اللہ نے نفی بھی کی ہے، اس بات بھی اسی ایک ہی آیت میں بیان فرمایا ہے. جس چیز کی نفی کی ہے وہ مثلیت ہے، یعنی کبھی ہو نہیں سکتی مثلیت. اور اسی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے، خوب دیکھنے والا، خوب سننے والا ہے، سمیع ہے خوب سننے والا ہے، بصیر ہے خوب دیکھنے والا ہے. تو سمع اور بصر کے نام اور صفت اللہ کے لیے ثابت ہے، اور مثلیت جو اس کی نفی کر دی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، لیکن مخلوق کی طرح نہیں. مخلوق کا دیکھنا اور سننا الگ ہے، اور خالق کا الگ ہے، دونوں ایک جیسے ہو نہیں سکتے. جو ایک جیسے سمجھتے ہیں ان کی عقل میں خرابی ہے. ان لوگوں نے عقل کو آگے کرتے کرتے خود عقل سے مار کھا گئے اور راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، اور آج تک یہ گروہ جو ہے مختلف طریقے سے مختلف صورت میں نمایاں ہوتا ہے. ان کو عقلانی بھی کہا جاتا ہے، تنویری بھی کہا جاتا ہے، اور معتزلہ بھی کہا جاتا ہے، مختلف کے نام ہے، لیکن ان کا طریقہ ایک ہے. اور بعض ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات ہے، بات اس نے صحیح کہی ہے، اور اسے دیکھے اپنے جو اس کا مقابلے میں ہے اس کو کیسے اس نے ہرایا ہے، کیسے جیت کر دیا ہے، اور دیکھے حق کیسے واضح ہوا ہے. حق کے کہاں، حق کیسے واضح ہوتا ہے؟ حق جس کو حق آپ سمجھ رہے ہیں آج، کل کسی اور جھگڑے مناظرے میں آپ کسی اور سے حق سمجھ لیں گے. اور کتنے لوگ ہیں جو اس راستے کو اختیار کر کے خود صحیح راہ راست پر تھے اور اسے ہٹ گئے. میں نے پہلے بھی مثال دی ہے، امام حسن بصری، یعنی معروف من سادات التابعین کہا جاتا ہے، کبار علماء سے علم حاصل کیا ہے، اور امت کے کبار علماء سے، سلف کے کبار علماء سے گزرے ہیں. ان کی مجلس میں، ان کے بڑے شاگردوں میں سے واسم عطاء عمر بن عبید، قریبی شاگردوں میں سے، ان کی آہستہ آہستہ سوچ اور دوستیاں ان عقل پرستوں کے ساتھ ہونا شروع ہوئی، اور صرف ایک مسئلے سے معاملہ سامنے آ گیا. اپنے مجلس، امام صاحب کے مجلس میں، استاد مجلس میں بیٹھتے ہیں، لیکن ان کی سوچ، ان کی عقل کہیں اور جگہ پہ تھی. دیکھیں فزیکل پریزنس کافی نہیں ہوتی، جب تک آپ اپنے استاد کے جو حق منہج ہے اس کو نہ اپنائیں. ورنہ دیکھ لیں، سب سے بڑی مثال دیکھ لیں آپ، معتزلہ کے سردار کون ہیں؟ دو، یہی دو لوگ ہیں، معتزلہ کے سردار سمجھے جاتے ہیں. یعنی اعتزال کی بنیاد اساس ان لوگوں نے رکھی، وہ جو فکر تھی اہل کلام اور جدل منطق کی، وہ کہیں پہ دبی ہوئی تھی، لوگوں نے آ کے اسے نکالا ابھارا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جھگڑے کیے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یعنی انتھک محنت کر کے، اور اقتدار تک جو حکمران تھے وہاں تک پہنچایا. اور خلیفہ وقت نے جب اس منہج کو، بات منہج کو اپنایا، پھر سنت پر سب سے مشکل ترین وقت تھا وہ وقت جب اس باطل منہج کو دین بنایا گیا، اور اس میں جماعت کے علماء پر کوڑے برسائے گئے، اور ان کو یعنی قید خانے میں، کسی کو جلاوطن کیا، کسی کو، اور بعض کو قتل بھی کیا گیا. سبحان اللہ، یہ علم الکلام ہے اصل میں، وہ یہ اس کی ابتدا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں عقل دلائل بھی موجود ہیں، لیکن عقل پرستی کی ایک دلیل نہیں ملے گی آپ کو. عقل دلائل ہیں لیکن عقل پرستی, عقل کی تمجید کرنا, عقل قرآن مجید میں دیکھیں نفی نہیں کی, قرآن سنت میں عقل کی نفی نہیں کی گئی بلکہ حد ڈالی گئی, حدود ڈالی گئی ہیں کہ قرآن اور سنت کے مطابق عقل کی نفی نہیں ہے لیکن عقل کی حدیں لگائی گئی ہیں, کیونکہ انسان خود مخلوق ہے, ضعیف ہے, کمزور ہے, مسکین ہے, اس کی عقل بھی اس کی طرح مخلوق اور کمزور اور مسکین ہے, وہ خود محتاج ہے. اس عقل کو اگر آپ شریعت کے سانچے میں نہیں ڈھانپیں گے اور شریعت کی حدیں نہیں لگائیں گے, یہ پھر عقل انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے, کہیں کا نہیں چھوڑتی, والعیاذ باللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں آخر بول قیاس, قیاس کے تعلق سے, یا عند القیاس الفاسد, قیاس اس سے مراد قیاس فاسد ہے. اما القیاس الصحیح, لیکن جو صحیح قیاس ہے, فہذا من اصول الدلۃ, قیاس صحیح ہے یہ دین کے اصول الدلۃ دلیل کے اصول میں سے ہے. فالقیاس ثلاثۃ انواع, یہ جانے قیاس کے تین قسمیں ہیں. الاول, پہلی قسم قیاس الاولى, قیاس اولى اس کی مثال بأن يقال, یہ کہا جائے کل کمال لا يستلزم نقصا فالله تعالى اولى به, ہر وہ کمال جس میں کوئی نقص نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اولى ہے, اس میں زیادہ حق رکھتے ہیں, كما قال ہے جس اس دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ولله المثل الاعلى في السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ مثال ہے آسمانوں اور زمین میں, آخر سورۃ الروم آیت نمبر 27 میں. جی وله وله المثل الاعلى وله المثل الاعلى في السماوات والارض, واللہ تعالی کے لیے مثل اعلی ہے, اعلی مثال ہے آسمانوں اور زمین میں, یہ قیاس اولا ہے. دوسرا قیاس, قیاس التمثيل, مثلیت کے قیاس, بأن يقال اس کی مثال یہ کہ یہ کہا جائے صفات الخالق مثل صفات المخلوق كما تقول الممثلة وهذا باطل, کہ خالق کی صفات مخلوق کی صفات جیسی ہے, قیاس کر کے جیسے کہ ممثلہ جو تمثیل کرنے والے ہیں, تشبیہ کرنے والے ہیں کہتے ہیں, وهذا باطل, یہ باطل ہے, یہ جائز نہیں ہرگز. الثالث, تیسری قسم کے قیاس, قیاس العلة, قیاس علت, وهذا من ادلة اصول الفقه, اصول الفقه کہ دلائل میں سے, يستعمل في المسائل الفقهية, جو فقه مسائل میں استعمال کیا جاتا ہے, وهذا يقول به جمهور اهل علم, اور یہ جمهور اهل علم اس کو کہتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں. یہ تین قسم کا قیاس ہے. اصل میں دو قسمیں, قیاس فاسد ہے اور قیاس صحیح ہے. قیاس فاسد تو جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی, اس میں سے خالق و مخلوق کی ساتھ تشبیہ دینا قیاس کر کے, یہ باطل سے, یہ فاسد قیاس میں سے ہے. دوسری قسم کہ برزخ کے معاملات کو دو معاملات میں قیاس کر کے برابر سمجھنا, یہ بھی قیاس فاسد میں سے ہے. اور جو اصول فقہ میں جو قیاس ہے, جو بغیر دلیل کے قیاس بعض مسائل میں کیے جاتے بغیر علت کے, یا علت سمجھ لیتے کہ علت اس میں جو کہ نہیں ہوتی, یہ بھی فاسد ہے, غلط ہے. لیکن جو صحیح قیاس ہے, جس کی مثال میں نے کئی مرتبہ دی ہے, یعنی سود کے معاملے میں, اب چھ چیزوں کا ذکر آیا ہے, کیا سود صرف چھ چیزوں میں چلتا ہے, اس کے علاوہ نہیں چلتا کسی اور چیز میں؟ یعنی چھ چیزیں کون سی ہیں؟ سونا ہے, چاندی ہے, گندم ہے, جو ہے, نمک ہے, کھجور ہے. ان چھ چیزوں ذکر آئے قرآن مجید میں, کیا ان کے علاوہ کسی اور چیز میں سود جاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جو کہتے ہیں قیاس کی کوئی گنجائش نہیں, ہر کسی کا قیاس فاسد ہوتا ہے, تو وہ صرف چھ ہی مانتے ہیں. اچھا, ریال اور روپیہ سود حیض میں کہ نہیں ہے؟ یعنی اگر آپ کسی کو 10 ریال دیتے ہیں, واپس 12 ریال لیتے ہیں, سود ہے کہ نہیں؟ ریال کہاں پہ, نہ سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ گندم ہے, نہ جو ہے, نہ نمک ہے, نہ کھجور ہے, یہ کہاں پہ آئے گا؟ سونا چاندی میں آئے گا. اچھا, چاول میں چلے گا؟ گندم سے. سبحان اللہ, ہاں نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ریال میں اور ڈالر میں ذکر ہے حدیث میں, قرضے کا ذکر ہے نہیں ہے, چاول کا ذکر ہے نہیں ہے. تو اگر اس کو نہ مانا جائے جو صحیح قیاس میں مثال دے رہا ہوں, تو پھر ان چیزوں میں سود جاری نہیں ہوتا. پھر سونا ہے, جتنے سونا 5 گرام دیا 5 گرام نے, اس میں سے اگر آپ ایک چٹانگ بھی زیادہ لیتے ہیں، تھوڑا سا بھی زیادہ لیتے ہیں تو سود ہے، ایسا ہے نا؟ چاندی میں بھی ایسا ہے، ریال روپیہ میں کہاں پہ ہے؟ جی سونا اور چاندی ہے نا اس کے اساس، وہ چاول ہے. اگر آپ 2 کلو چاول دے کے، عام چاول اور اچھے چاول 1 کلو لے سکتے ہیں، کیوں؟ اسے کہتے ہیں قیاس علت. علت ایک ہی ہے، جو علت سونے چاندی میں ہو، علت ریال روپیہ میں ہے کہ نہیں، کہ کرنسی استعمال کی جاتی. اس زمانے میں کرنسی کیا تھی؟ سونا چاندی. آج زمانے میں کرنسی کیا ہے؟ ریال روپیہ ڈالر ہے. اسی طریقے سے جو علت گندم میں ہے اور جو میں، وہ ہے علت چاول میں بھی ہے. تو اس طریقے سے ہر قیاس باطل نہیں ہوتا. جو باطل قیاس ہے، علماء نے اس کی نشاندہی بھی کی الحمدللہ، اور اس کی وضاحت بھی کی ہے. جو لیکن جو صحیح قیاس ہے، اس کی بھی دلائل کی روشنی میں بیان کیا ہے. تو یہ چیزیں جاننا لازمی ہیں. علم الکلام، ہر قسم کا علم الکلام اور جدال جائز نہیں ہے. علم الکلام کسی قیاس جو ہے اس کی 2 قسمیں، قیاس صحیح ہے اور قیاس فاسد ہے. قیاس فاسد باطل ہے، اور قیاس صحیح جو ہے وہ صحیح ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
جو قیاس عقیدے میں نہیں جائے،
قیاس اول تو بتایا ہے نا،
یہ بڑا
اصول فقہ میں
جو قیاس ہے وہ عقیدے اور عبادات میں نہیں سے.
جی ہاں،
لیکن کیونکہ یہ تو فکس ہے،
جی ہاں،
اب یہاں پر یہ پہلے مثال دیا تھا، یہ عقیدے کے ساتھ
یہ یعنی اس میں زیادہ اس کو نہیں استعمال کیا جاتا، لیکن اس میں یہ بیان کیا گیا ہے جو بھی صفات کمال ہیں، فاللہ اولی بھی ہے. یہ بھی اسماء صفات کے آپ دیکھیں جو اصول ہیں، جو اس میں یہ اصول میں سے بیان کیا گیا ہے. اس میں آپ قیاس نہیں کر رہے، حقیقت سے قیاس اولا کہا جاتا ہے، لیکن اس میں آپ قیاس نہیں کیا، بلکہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں ہر صفات و کمال کی. جو بھی صفات و کمال ہیں مخلوق میں، جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں، جو صفات الکمال ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھے. اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے اس اعتبار سے. لیکن اس کو یہ مرتب ہرگز نہیں ہے کہ عبادات یا عقیدے میں قیاس کا دروازہ کھل گیا تو اس لیے کوئی بھی قیاس کیا جا سکتا ہے. یہ ایکسیپشن ہے، خاص قسم کے قیاس ہے، جو قیاس اولا کہا گیا صرف اس حد تک، یہ بھی اوپنلی نہیں، اس حد تک ہے صرف فقط. واللہ اعلم. مین وہی ہے عبادات میں، بالکل عبادات میں، اور اس میں عقیدے میں قیاس نہیں چلتی. اس میں
علماء جو یہ تحقیق کر کے کرتے ہیں،
جی،
جیسے وزن یا جس چیز پہ کیا تو علماء ہی کرتے ہیں.
نہیں، وہ تو یہ بھی علماء کا کام ہے سارا. علماء یہ اگر قیاس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عوام کا کام نہیں ہے، یہ تو علماء بیان کرتے ہیں. اس کی علت بھی علماء بیان کرتے ہیں، اس کی تفصیل بھی علماء بیان کرتے ہیں. بارک اللہ فیک. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. چھوٹا سا وقفہ واپس آتا ہے.